الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جو مضمون سماعت کر رہے ہیں وہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے کہ دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والے آخرت میں آرام اور سکون میں ہوں گے, اور بالخصوص کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں خصوصیت کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے افراد کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مخصوص بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عنایت فرمائیں گے. سات قسم کے افراد میں سے کچھ افراد کا تذکرہ تو آپ حضرات نے بھی تفصیل سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کے سایہ کے نیچے بٹھائیں گے, بلائیں گے, عزت افزائی فرمائیں گے. جس دن اللہ کے اس سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا تو ان میں سے سب سے پہلا تو وہ شخص ہے جس کو اللہ پاک نے حکمرانی عطا فرمائی, اپنے بندوں کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی تو وہ عدل و انصاف سے اس ذمہ داری کو نبھاتا رہا. اور اسی ذیل میں وہ بھی افراد آ جاتے ہیں کہ جن کے ذمے کسی بھی لحاظ سے کوئی ذمہ داری لگی, انہوں نے اس ذمہ داری کو عدل و انصاف سے نبھایا. تو سب سے پہلے عدل و انصاف کے پیکر افراد کو اللہ پاک عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. دوسرے نمبر پر وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی جس نے عبادت گزاری کے اندر اپنی جوانی کی پروان بھری اور ان کی جوانی کا اٹھان اللہ کی عبادت پر رہا, تو ایسے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے عرش کے خصوصی سایہ میں جگہ دیں گے. تیسرے وہ شخص ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ جڑا رہے, مسجد کے ساتھ لگا رہے, کہ زندگی گزر جائے لیکن اس کا مسجد سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے. اور چوتھے وہ شخص کہ ایسے دو افراد کے جو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, اسی محبت پہ وہ ملتے ہوں, اسی محبت پہ وہ بچھڑتے ہوں. اور پانچویں نمبر پر وہ شخص کہ جس کو کسی عورت نے دعوت دی گناہ کی اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو شخص گناہ کرنے سے بچ گیا, رک گیا, تو اللہ پاک اس کو بھی اپنے عرش کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. اور چھٹے وہ شخص جس نے خرچ کیا اس طرح مخفی انداز سے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہوئی, تو یہ بھی اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا. اور ساتھ میں وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کر رونے والا بھی عرش کے خصوصی سایہ میں ہوگا. گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے ایسے دو افراد کی محبت کا تذکرہ سنا کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں, اس محبت میں تمام کے تمام وہ دینی رشتے آ جاتے ہیں کہ جن میں دو افراد کا ربط و ضبط, آپس میں میل جول, ان کا لین دین, ان کے تعلقات صرف دین کی نسبت سے ہوں, اللہ کی محبت سے ہوں. امام اور مقتدی ہے, مرید اور اس کا شیخ ہے, شاگرد اور استاد ہے, عام مومنین کی اپنے علماء سے, صلحاء سے, اولیاء اللہ سے محبت ہے, اور ایک مومن مسلمان کی اپنے دوسرے مومن مسلمان بھائی سے محبت. تو ہر وہ رشتہ جو دینی لحاظ سے ہو یہ ایمانی محبت کہلاتی ہے, یہ اتنی کار آمد ہے یہ دنیا کے اندر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی نسبت سے آپس میں تعلقات جوڑنے والے، اللہ پاک اس طرح کے دو محبت کرنے والوں کو بھی اپنے عرش کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر ایک بندہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے چلتا ہے، اس پر اللہ پاک اس کو کتنا نوازتے ہیں۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جڑ اور بنیاد نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے تم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل کر سکو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ذکر کی مجالس میں ضرور بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق اور سعادت نصیب ہو۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، اللہ کو یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا، اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا، تو اس میں بھی وہی ولولہ، وہی شوق، وہی ذوق پیدا ہوگا۔ تو ذکر اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے سے انسان کے اندر بھی ذکر اللہ کی گویا کہ تازگی پیدا ہوتی ہے اور وہی شغف اس کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اہل ذکر کی مجالس میں ضرور بیٹھا کرو، اور فرمایا کہ نمبر دو، جب تم تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو، یعنی لوگوں کے ساتھ رہو تب بھی اللہ کے ذکر کی مجلس میں رہو، اور جب تنہائی میں ہو تو تب بھی تم اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے تم لوگوں سے محبت کرو، اور اللہ ہی کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے تم لوگوں سے بغض اور عداوت رکھو۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ، جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں اور امت کے دشمن ہیں، تم پھر ان کو اپنا دشمن بناؤ۔ تو فرمایا ہے کہ محبت اور عداوت اس کا معیار اللہ کی ذات کو بنا لو، کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت کیا کرو اور اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے بغض رکھا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو رضی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے اور اس کی زیارت کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس شخص نے خالصتاً آپ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کا ارادہ کیا ہے اور یہ اس سے ملاقات کے لیے نکل کھڑا ہے، آپ اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ منسلک فرما دیجیے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مومن مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے، اس کی زیارت کے لیے اور اس سے تعلق کو نبھانے کے لیے چل پڑا تو ساتھ ساتھ 70,000 فرشتوں کا جلوس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، یہ شخص خالصتاً آپ کی محبت میں نکلا ہے، آپ کی رضا کی تلاش میں نکلا ہے کہ یہ اپنے ایک مومن مسلمان بھائی سے ملاقات کر کے آئے، اس کی زیارت اور دیدار کر کے آئے، اے اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے، اس کو اپنی رحمت کے ساتھ منسلک فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو رضی، ہو سکے تو تم ان تمام چیزوں پر ضرور بھی ضرور عمل پیرا رہو، ذکر اللہ کے محفل کے اندر حاضری اور تنہائی کے ساتھ ساتھ، یعنی محفل کے اندر شمولیت کے ساتھ ساتھ تنہائی کے اندر بھی فرمایا کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے، محبت اور عداوت کا معیار وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، جس کسی سے دوستی ہو، تعلق ہو اللہ کے لیے، اور جب کسی سے دشمنی اور عداوت ہو اللہ کے لیے، تو یہ اتنی کارآمد چیز ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 70 نہیں، 70,000 فرشتے اتنا بڑا جمع غفیر مجمع کثیر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، دعائیں رحمت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے جب خود اتنی بڑی تعداد کو اس کے لیے مقرر فرما دیا تو یقیناً اللہ پاک اس بڑے مجمع کی اور فرشتوں کے اس پورے جھمبیٹے کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ منسلک فرما دیتے ہیں۔ تو یہ محبت جس کسی کو نصیب ہو جائے اتنی اونچی چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے دو محبت کرنے والے کہ جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ پاک اپنے عرش میں، اپنے سایہ رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلانے شخص سے مجھے بڑی محبت دین اسلام کی خاطر. محبت کے بھی عنوان الگ الگ ہوتے ہیں. ایک انسان نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, مشقتیں برداشت کی ہیں اور دینداری کے اوپر وہ ایسا مگن ہے اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے, تو اس کی دینداری کی وجہ سے محبت کی جائے تو یہ خالص اللہ ہی کے لیے محبت. تو ایک موقع پر جب صحابی نے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں ان سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ جب کسی کو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے تاکہ یہ دوستی جو یہاں چل رہی ہے اللہ پاک اس دوستی کو پھر آخرت میں بھی برقرار رکھے اور عرش کے سائے میں بھی جو یہاں جوڑ نصیب ہوا وہی جوڑ وہاں پر بھی نصیب ہو جائے. دنیا میں تو انسان ظاہر ہے کہ وقتی طور پر ایک ساتھ ہے, لیکن یہ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو, یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو تو یہ تعلق اتنا قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تعلق کو مضبوط بنا کر دوستی ابد الآباد تک کے لیے قائم فرما دیتے ہیں. اس لحاظ سے یہ عنوان آپ نے سنا کہ جو دو افراد اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے عرش میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر ہے کہ رجل دعاته امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایسا شخص کہ جس کو کسی حسن و جمال کی پیکر مالدار عورت نے دعوت دی, گناہ سارے اسباب مہیا تھے, گناہ کر سکتا تھا, کوئی رکاوٹ نہ تھی, صرف اگر رکاوٹ تھی تو اللہ کا ڈر اور خوف. تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جانے والا بھی اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اپنے عرش میں اس کو جگہ عنایت فرمائیں گے. پہلی امتوں کے اندر بھی کچھ افراد ایسے گزرے کہ جو خالصتاً اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے رہے تو اللہ پاک نے ان کے تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے کروائے اور اس آخری امت کے اندر ان کے تذکرے تازہ فرما دیے. انہیں تو وہم گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ہمارے چرچے آخری امت کے اندر اس طرح مسترد طریقوں سے ہوں گے کہ آخری امت کے علماء قرآن و حدیث کا درس دیتے ہوئے ہمارے ذکر کیا کریں گے. بالخصوص حدیث الغار جو بہت ہی زیادہ مسترد اور معتبر بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کے اندر تین اصحاب کا تین افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کو بارش کے موقع پر ایک غار کے اندر پناہ لی تھی اور وہاں ایک غار کے اوپر پتھر آ گیا اور اس پتھر نے غار کا منہ بند کر دیا. تو ان تین افراد میں سے ہر ایک نے کہا کہ اب ایسی مشکل آ پڑی ہے کہ اپنے اپنے زندگی کے سب سے قیمتی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی درخواست کرتے ہیں. تو ہر ایک نے اپنے اپنے خاص عمل پیش کیے. تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا کہ جس نے اپنی چچزاد بہن کے ساتھ گناہ کی پوری تیاریاں کر لی, جو اس پر عاشق اور فدا ہو گیا تھا, معاملہ مکمل تیار تھا. بالکل آخری موقع پر وہ لڑکی رونے لگی, ڈرنے لگی اور کہا کہ سارے معاملات تیار ہیں, اب کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. اس نے بھی وہ ساری رقم جو تیار تھی اس کے حوالے کی اور کہا کہ جب تو اللہ سے ڈرتی ہے تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق بنتا ہے. اللہ پاک نے ان کے اعمال کو ایسا قبول فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کے تذکروں کو سدا بہار بنا دیا. اسی طریقے سے اور بھی کئی ایک واقعات ایسے رونما ہوئے. بالخصوص اس امت کے اندر بھی اللہ پاک نے ایسے ایسے کارنامے انجام دینے والے جوان مرد پیدا کیے کہ گناہ کے موقع پر بھی وہ صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے پیچھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ کے میدان میں کفار کے ہاتھ لگ گئے تو کافروں کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا, اس نے کہا کہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں یہ لوگ, پاک دامن بنتے ہیں, اب تو ہمارے نرغے میں آ گیا, اس کے اوپر وہ حملہ کریں گے, اس کی عزت کو داغدار کریں گے, اس کی عفت کو پارا پارا کریں گے. اس نے ان کے لیے ایک عالیشان کمرے کا اور گھر کا انتظام کیا اور اس میں تمام کے تمام آرائش اور آسائش کے سامان موجود تھے, ہر طرح کی خوشحالیوں کے ساتھ اسباب موجود تھے. وہاں ان کو قید کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ سچ بن کے تیار ہو کے گناہ کا کوئی بھی سبب ایسا باقی نہ بچے کہ جس کی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے. کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے. ساری تیاریاں مکمل ہیں, ایک انسان قید کے اندر بند ہے اور حال اور ماحول ایسا ہے کہ ہر طرح کی آسائشیں ہیں, سہولتیں ہیں, اور اسی شرط کے ساتھ کہ یہ کام کیا جائے تو رہائی اور خلاصی مل جائے گی. وہ اس کی بیٹی تیار ہو کے سچ بن کے جو بالکل حسن و جمال کا پیکر تھی آئی, اور ایک دن گزر گیا. صبح سے شام تک محنت کرتی رہی, ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی, لیکن یہ مائل نہ ہو کے دیے. ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تین دن گزر گئے, لیکن آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں. تیسرے دن وہ بہت ہی زیادہ جھنجھلا کر واپس آئی اور آ کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ مجھے کہاں بھیجا ہے, کسی دیوار کی طرف یا پتھر کی طرف یا کسی بے جان کی طرف, کہ تین دن مسلسل اس کو اپنی طرف راغب کرتے کرتے گزر گئے, وہ تو آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھتا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ایسا جما دیا تھا کہ موقع ہو جائے, آسانی ہے, آسائشیں ہیں, سارے اسباب مہیا ہیں, گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے, رغبت دی جا رہی ہے, زور زبردستی کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ کا ڈر ایسا دل میں سمایا ہوا ہے کہ جان کی بازی لگ جائے, جان چلی جائے, لیکن عزت پر آنچ نہ آنے پائے اور مسلمانوں کی اور صحابہ کی تاریخ کے اندر کوئی داغ نہ لگنے پائے. اسی طریقے سے بزرگان دین میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ حج کے سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, سارے ساتھی گئے ہوئے ہیں کہ اچانک خیمے کے اندر تنہائی کا موقع تھا, قریبی کسی بستی سے ایک دوشیزہ پہنچی اور کچھ مانگنے لگی, یہ سمجھے کہ شاید فقیر نہیں ہے, جب کچھ دینے لگے تو اس نے گناہ کی رغبت ظاہر کی. یہ سنتے ہی ڈر گئے, کانپنے لگے, رونے لگے, خوف زدہ ہو گئے. تو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ تو واپس پلٹ گئی, لیکن اللہ پاک نے یہ انعام عطا فرمایا کہ رات کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرایا, فرمانے لگے کہ ہو تو دو ولی لیکن کام نبیوں والا کر دکھایا. یہ معمولی بات نہیں کہ انسان کو موقع میسر ہو اور جوانی شباب پر ہو, گناہ کی رغبت ہو, سامنے سے طلب بھی ہو رہی ہو, مطالبہ آ رہا ہو, رغبت دکھائی جا رہی ہو, پھر بھی انسان گناہ سے بچ جائے بہت اونچا مرتبہ. اما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. جو کوئی سرکشی اختیار کرتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کے مزوں کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کے نفعوں کو ترجیح دیتا ہے, فإن الجحيم هي المأوى, دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن واما من خاف مقام ربه, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, ونهى النفس عن ہوا, اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا, گناہ کی رغبت ہو رہی ہے, خواہشات کا ابھار ہو رہا ہے, لذتوں کی طلب ہو رہی ہے, ونہا النفس عن الہوا, اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا, ان الجنت ہی المأوى, جنت ہی ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک نے ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو بھی شخص گناہ کے موقع ملنے پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے روک لے, فرمایا کہ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اکثر و بیشتر وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم تھا, بڑا خوبرو تھا, حسن و جمال کا پیکر, حسین و جمیل اور عبادت گزار تھا, تو چہرے پر ویسے عبادت کا نور تھا. اپنے پڑھنے کے لیے گزرتا تھا تو راستے میں کہیں کسی لڑکی کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر دیوانی اور عاشق ہونے لگی. ہوتے ہوتے وہ محبت میں اتنی انتہا کو پہنچی کہ وہ اس کی طلب کے اندر بے قابو ہونے لگی, ہر طرح سے وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی, لیکن یہ راستے میں گزرتے وقت نظریں جھکا کر اس سے بے التفاتی کرتے ہوئے اپنے مدرسے کی طرف چلے جایا کرتا تھا, اپنے استاد کے پاس درس حدیث میں جایا کرتا تھا. کافی وقت گزر گیا, اس کی محبت میں جب شدت آئی تو اس نے ایک دن ایک بوڑھی خاتون کو بھیجا اور بہانہ بنایا کہ میری مالکن وہ کو ضرورت مند ہے, اس کی طرف مدد کرنی ہے. مدد کے بہانے اس نوجوان طالب علم کو لے لی اور لے جا کر ایک جگہ بٹھا دیا. کچھ وقت گزر گیا تو دیکھا تو حسن و جمال کی پہ کر ایک نوجوان لڑکی آئی اور سارے دروازے وغیرہ بند کر لینے کے بعد گناہ کی رحمت ظاہر کر دی. یہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالی نے دل میں اپنا ڈر اور خوف عطا فرمایا تھا, فوراً بہانے کرنے لگے کہ اچھا ابھی نہیں بعد میں صحیح, یہ وہ حیلہ حجت کرنے لگے, لیکن شکار بڑی مشکل سے ہاتھ لگا تھا تو وہ کسی بھی صورت میں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی اور وہ گناہ کی طرف رغبت دلا رہی تھی اور عزت کو دامدار کروانا چاہ رہی تھی, ہر تدبیر اختیار کر لی, جان خلاصی نہیں ہو رہی. آخرکار دل میں یہ تدبیر آئی, کہا کہ اچھا چلو جب تم نہیں مانتی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں, لیکن ذرا میں پہلے استنجا کر لوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, رضامندی کا اظہار ہو تو یہ خوش ہو گئی اور بیت الخلا کی طرف ان کو بھیج دیا. یہ وہاں گئے اور اس وقت جو انہوں نے عمل انجام دیا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کہ غلاظت اور گندگی اس زمانے کے اندر اس طرح کا بیت الخلا کا سسٹم نہیں ہوتا تھا, ایک بخش بنا ہوتا تھا جس میں گندگی وغیرہ ہوتی تھی, جمع دار آتا تھا وہ لے جا کر صفائی کراتا تھا. انہوں نے خود بھی غلاظت لی اور سارے اپنے بدن پر مل لی گندگی, مل کر جب باہر نکلے تعفن اٹھ رہا تھا گندگی اور بدبو کہ دیکھنے میں کرائیے تو وہ غصے میں آئی, کہا کہ یہ کیا حال ہو گیا, بنا لیا نکل میرے گھر سے, دھکے دے کے نکال دیا. یہ سیدھے پانی پر پہنچے جہاں پہ نہر وغیرہ تھی, وہاں جا کر اپنے کپڑے بھی دھوئے, جسے بھی دھویا, نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر جلد از جلد اپنے استاد کی محفل میں آ پہنچے. ایک طرف آ کر بیٹھ گئے, دوران در سے حدیث استاد فرمانے لگے کہ بھائی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے, اور جس جانب یہ طالب علم بیٹھا تھا اسی جانب سے مہک آ رہی تھی, خوشبو کے جھونکے اٹھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دائیں جانب سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے, سمجھ گئے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ گندگی لگی رہ گئی, بدبو آ رہی ہے. تو استاد نے ایک باریک اشارہ دیا ہے, خاموشی سے اٹھے پھر دوبارہ صفائی ستھرائی کر کے آگے خاموشی سے پھر دوسری جانب بیٹھ گئے. پھر وہی ماجرا ہوا کہ استاد فرمانے لگے کہ بڑی ہی عمدہ خوشبو آ رہی ہے. ہوتے ہوتے جب تین مرتبہ اس طرح سے ہوا تو شرمندہ ہو کر استاد کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا. استاد نے فرمایا کہ میں تمہیں کرایہ نہیں بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ تم میں سے ایسی مہک اور خوشبو اٹھ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سونگی. اپنی عزت کو بچانے والے اور اپنے ایمان کا تحفظ کرنے والے بسا اوقات اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو حالت دکھا دیتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بننے والا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا کر دکھا دیتے ہیں. غرض یہ ہے کہ بہت ہی آسان مرحلہ نہیں, مشکل مرحلہ ہے کہ سامنے سے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو اور انسان صرف اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. بہت بڑا مارکا ہوتا ہے, اتنا بڑا کارنامہ, اس سے بچنا آسان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانے کے بعد اپنی امت میں جو سب سے خطرناک فتنہ محسوس کرتا ہوں وہ عورت ذات کا فتنہ ہے, کہ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ میری امت کے افراد اس فتنے میں مبتلا ہوں. عورت کو اللہ پاک نے صنف نازک بنایا اور ایک فکری نظام بنایا کہ مرد کی کشش عورت کی طرف, عورت کی کشش مرد کی طرف, اور اسلام کا ایک نظام عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھو, نگاہوں کو جھکا کر رکھو, اپنے اخلاق کو صاف ستھرا رکھو, زندگی کو داغدار ہونے سے بچاؤ, پاکیزگی کو اختیار کرو, جوان ہو جاؤ تو شادی کر لو, اور شادی کے بعد پاک دامنی کے ساتھ عزت کے ساتھ جیو. پورا ایک نظام صاف ستھرا پاکیزہ عطا فرمایا. اس نظام کے اندر بہت ساری خواتین تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع, دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, لیکن سب سے بہترین نفع کی چیز جو کسی خوش نصیب کو ملتی ہے دنیا کے اندر وہ نیک صالح بیوی ہے, کہ نیک سارے بیوی اگر انسان کو مل جائے, پاک دامن بیوی مل جائے, محبت کرنے والی, نظر کرنے والی, وفادار بیوی مل جائے, خدمت گزار بیوی مل جائے تو انسان کی دنیا جنت بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ دنیا کے تمام نفع کی چیزوں میں سب سے بہترین جو نفع ہے, سب سے جو کام کی چیز ہے وہ نیک صالح عورت. تو اللہ پاک نے اس عورت کو مقدس رشتہ عطا فرمایا کہ یہ ماں کی شکل میں ہے, جنت اس کے قدموں میں رکھی, بہن کی شکل میں ہے, بیوی کی شکل میں ہے, بیٹی کی شکل میں ہے, اور مقدس رشتوں کی شکل میں ہے کہ بھانجی, بھتیجی, خالہ, پھوپھی, نانی, دادی, پوتی, نواسی, یہ سارے رشتے اللہ پاک نے ایسے مقدس رکھے کہ عورت ذات جس شکل میں بھی ہو تو اسلام نے اس کو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ یہی عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو بیوی کے بھی اللہ پاک نے حقوق رکھے اور بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق رکھے. تو اکثریت تو اہل ایمان کی, اہل اسلام کی اسی کا مزداق ہے کہ اللہ پاک نے جب عورت ذات کو وہ تحفظ عطا فرمایا جو زمانے جاہلیت میں نہ تھا, اسلام نے وہ عزت عطا فرمائی کہ ہر رتبے اور مقام پر اس کو عزت شان سے نوازا ہے, بھلے وہ ماں کے درجے میں ہو, بیٹی کے درجے میں ہو, بہن کی شکل میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو, ہر صورت میں اس کے تقدس کو اسلام نے ترغیب دی ہے اور ترجیح دی ہے. ہر طرح سے اس کی عزت اور آبرو, اور اور ذات کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی عزت اور آبرو کا لحاظ رکھے, اپنے آپ کو باپردہ رکھے, باکردار رکھے, پاکیزہ رکھے, اور شوہر کی ایسی مطیع اور فرما بردار بن کر جیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی بشارت سنائی ہے, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها, عورت زاجت ایسی ہو کہ وہ پنج وقت نمازی ہو, رمضان کی روزے دار ہو, اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو, اور وہ اطاعت زوجہا اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو. فرمائے کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر دو چیزیں سب سے زیادہ مرغوب ہیں, ایک عورت ذات بیوی ہونے کے رشتے سے, اور دوسرے فرمایا خوشبو. یہ دو چیزیں آپ کو انتہائی مرغوب تھی, مطلوب تھی, محبوب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں محبوب بنا کر دی گئی, اور آپ نے عورت ذات کے حقوق بیان کر دیے کہ وہ اگر ان چار چیزوں کو اپنا لے, پنج وقتہ نمازی ہو, روزے دار ہو, اور پاک دامن ہو, اطاعت اور فرما برداری کے اندر شوہر کی خدمت گزار ہو, اور میں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ تو اسلام نے عورت ذات کا مقام رکھا, ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, ہر صورت میں اسلام نے اس کو عزت دی ہے. لیکن بعض عورتیں جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو, یا اسلام کے اندر ہوتے ہوئے اسلام کے حدود سے باہر ہو, ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد عورت کے فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ محسوس نہیں کرتا. اس لحاظ سے بہت سی ایسی عورتیں معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں کہ جو شریف گھرانوں کے اندر دشواریاں پیدا کرتی ہوئی, نفرتیں پیدا کرتی ہوئی, شادی شدہ گھرانوں کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کوئی مال و دولت کے لالچ میں, کوئی عزت و شہرت کے لالچ میں, کوئی کسی اور چکر میں بڑے سے بڑے عقل مند لوگوں کے ہوش اڑا دیتی ہیں. یہ عورت ذات جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے, تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو اس کو فتنہ سمجھے گا اور اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا رہے گا تو یقیناً محفوظ رہے گا, اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے والا عرش کی چھتری کے اندر آنے والا ہے. اور جو خود رغبت رکھے اس فتنے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اور وہ فتنہ جب رغبت دلائے تو یہ بھی آگے بڑھ جائے, یقیناً اپنے لیے آخرت کے انجام خراب کرنے والا ہوگا. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی, مال و دولت والی, حسن جمال والی عورت دعوت دے گناہ کی طرف, اور یہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رک جائے, فرمایا کہ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا, جو آخرت کی نفس نفسی اور افراد تفری کے اندر سب سے پہلا مرحلہ ہوگا کہ وہاں امن و امان مل گئے تو آخرت کے اور سارے معاملات امن و امان ہی کے ہوں گے. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یقیناً معاشرے کے اندر کوئی بھی عورت ایسے کھل کر تو دعوت نہیں دیتی, الا یہ کہ وہ فاحشہ ہو اور بدکارہ ہو تو بات دیگر ہے, لیکن عام معاشرے کے اندر فرمایا کہ کوئی بھی عورت کھلے عام اس طرح دعوت نہیں دیتی کہ آؤ موقع نہ کرے. فرمایا کہ عورت کا گناہ کی طرف دعوت دینا یہ ہے کہ وہ ہر اس طریقے سے مرد کے دل کو لبھائے, اپنے لباس پوشاک سے, ناز و انداز سے, کردار و گفتار سے, اپنے تعلقات سے اپنی محبت جتا کر کسی بھی ایسے انداز کو اپنا کر کہ جس کی وجہ سے وہ مرد کو اپنے پر فریفتہ کر لے. فرمایا کہ وہ اس کا مزدار کہ انسان ضروری نہیں کہ جب اس کو گناہ کی دعوت کھلے لفظوں میں ملے تب وہ گناہ کی طرف راغب ہو. فرمایا کہ گناہ کے جتنے راستے ہیں بھلے وہ آراستگی ہو, حسن و جمال کو سجا بنا کر بے پردہ ہو کر معاشرے میں نکلنا ہو, تو یہ بھی ایک عملی دعوت ہے کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو اور میری طرف راغب ہو. اتنا خطرناک معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میری عمر کے اندر آخر زمانے میں دو طبقے ایسے آئیں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک تو فرمایا کہ مرد ہوں گے جن کے ہاتھ میں جائے گی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے اور ظلم و ستم کرتے ہوں گے, اور دوسرے فرمایا عورتیں ہوں گی کاسیات و عاریات مائلات مبیلات, عورتیں ہوں گی میری امت کی کہ جو کاسیات و عاریات لباس پہننے کے باوجود بھی برے نہ شمار ہوں گی, اور ماں علاطن ممیلاتن مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. فرمایا کہ لا یدخل الجنہ, یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی ہرگز ہرگز ہرگز. اور جنت کا داخلہ تو درکنار. فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی. ولا یجدن ریحہا, یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں میل سے سونگی جاتی ہے معاشرے کے اندر. اور فرمایا کہ رؤوسهن كأسنمت البخت, ان کے سروں پر بال ایسے سجا بنا کر باندھے گی جیسے اونٹ کے کوہان. ایسی پونیاں اور ایسے پف کے ذریعے سے بالوں کو سجا بنا کر رغبت کے سامان پیدا کریں گی. جوڑے باندھیں گی سروں کے اوپر, اپنے بالوں کو مختلف اسٹائل سے سجا بنا کر ایسے تیار کریں گی کہ لوگوں کی نظریں اٹھے. دیکھنے میں تو معاشرے کے اندر یہ ایک معمولی عمل دکھائی دیتا ہے, لیکن فرمایا کہ جنت کا داخلہ تو درکنار, جنت کی خوشبو تک نہیں سونے گی. ایسی عورتیں جو فتنے کا سبب بننے والی, فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی اور جس پر نظر پڑ رہی ہے دونوں پر لعنت برساتے ہیں. اس لحاظ سے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کھلے لفظوں میں کبھی بھی دعوت نہیں دی جاتی, اپنے انداز سے, اپنے کردار و گفتار سے, اپنے زیب و زینت سے ہر وہ گناہ کا راستہ جس کے ذریعے سے ایک مرد عورت کی طرف راغب ہو رہا ہو, فرمایا کہ وہ اسی کا مزداد ہے کہ وہ عورت عملی شکل سے اس کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے, گناہ کی طرف میلان دلا رہی ہے. اس موقع پر پہلے ہی مرحلے پر گناہ سے رک جانے والا اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زنا صرف جسم سے نہیں ہوتا. فرمایا کہ العینان تزنیان, دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں. وزناہما النظر, ان کا زنا اور بدکاری دیکھنا ہے. صرف ایک انسان نے بد نظری کر لی, زنا کا مرتکب ہو گیا. فرمایا کہ یہ الیدانی یزنیان, دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. وزناہما البطش, اور ان کا زنا چھونا ہے. فرمایا کہ دونوں پاؤں بھی قدم, دونوں قدم بھی زنا کرتے ہیں, اور ان کا زنا المشی, چلنا ہے, گناہ کی طرف جانا ہے. تو یہ سارے کے سارے چیزوں کو آپ نے زنا قرار دیا. اور قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا, برائی اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ براہ راست گناہ ہے. خدا نہ خواستہ شراب کا پینا ہے تو شراب سامنے برتن میں ہوگی, اس شراب کو ہونٹوں تک لا کر انڈیل لیا جائے گا تو یہ گناہ ہے. اس سے پہلے اگر اور مراحل نہیں ہے کہ جس میں لذت حاصل کی جا رہی ہے, لیکن زنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے پہلے کئی سیڑھیاں ہیں, کئی مراحل ہیں, اور ہر مرحلے کے اندر لذت ہے. دیکھا جائے نظر میں بھی ایک لذت ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی, وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین, ہم نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ان کے جی خوش ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں لطف اندوز ہوں گی. تو یہ آنکھیں بھی لذت اٹھاتی ہیں, لطف اٹھاتی ہیں. تو آنکھ کا دیکھنا یہ بھی زنا. اگلے مرحلے میں پھر گفت و شنید ہوتی ہے, گفتگو میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے. اور پھر ہاتھ کے ذریعے سے اگر لمس ہو اس میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. ہر ہر مرحلے کے اندر ایک لذت اور ذائقہ ہے جو شہوت پر مبنی ہے. یہ سارے مراحل زنا ہیں. تو جہاں کہیں رغبت ملی, پیشکش ہوئی, گناہ کی دعوت ملی, کسی بھی انداز سے, بھلے کھلے لفظ میں ہو یا عملی انداز میں ہو, کہ ایک طرف سے گویا کہ پیشکش کی جا رہی ہے, اظہار کیا جا رہا ہے محبت کے نام پر, تو دوسری طرف سے اگر رغبت کا اظہار کر دیا گیا تو گویا کہ گناہ کی طرف پہل ہو گئی. اور ایک شخص ہے, گناہ کے ہر طرف مواقع ہیں, معاشرے میں ایسا بگاڑ ہے کہ ہر طرف بے حجابی ہے, اور یعنی اور فحاشی ہے. لباس پوشاک کے اندر وہ مناظر ہیں کہ کاسیات اور عاریات کے لباس پہننے کے باوجود بھی پہن گی. حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے تین مزاج ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی عورت ذات برہنہ تصور ہوگی, بے لباس تصور ہوگی. فرمایا کہ ایک تو اس کا مزاج یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہوگا کہ جسم کے پورے خط و خال نمایاں ہوتے ہوں گے. نمبر دو فرمایا اتنا باریک ہوگا کہ جسم پورا چھلکتا ہوگا. نمبر تین فرمایا کہ لباس اتنا چھوٹا ہوگا اونا کونا ہوگا. تو یہ تینوں کے تینوں اس حدیث کی وعید میں آتے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بلا لباس تصور ہو. تو معاشرے میں جب ایسا بگاڑ ہو, ہر طرف ایسی خرابیاں ہوں کہ نظر کا بچانا مشکل ہو, یہی تو مجاہدہ ہے. اسی مجاہدے پر تو اللہ پاک نے انعام رکھا, نقد انعام یہی رکھا کہ جب گناہ کا موقع ہو سامنے نظر اٹھاؤ, گناہ تیار ہے لیکن نظر جھکا لو. فرمایا کہ اللہ پاک اسی زندگی میں اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے, ایسی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے جس کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے گا, اور آخرت میں عرش کے سائے میں امان عطا فرما دیں گے. بندے تو نے میری خاطر اپنے نظر کو بچایا, اپنے آپ کو بچایا, اپنے آپ کو تمام زندہ کے مراحل سے بچایا, آجا میرے عرش کے سائے میں آجا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت ہی پھر اس کا ٹھکانہ بنے گی. اور قدم قدم پر مجاہدے کرنے والا, اپنی آرزوؤں کا خوف کرنے والا دل چاہتا ہے بد نظری کرنے کا, اس لیے کہ گناہ کرنا مختلف مراحل سے ہوتا ہے. ہوتا ہوتا ہوتے ایک لطیفہ بھی رونما ہوا کہ کسی نے پڑھ لیا, سن لیا کہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا, ان الجنت ہی المأوى. تو ایک لڑکا اور لڑکی, انہوں نے کہا کہ چلو اپن بھی اپنے اوپر جنت واجب کرتے ہیں, گناہ کی طرف رغبت ظاہر کریں گے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے تو جنت واجب ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ شیطان تو جہاں ایک لڑکا اور لڑکی تنہائی کے اندر ہو, مرد اور عورت کی خلوت ہو, تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو مرحلہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار شروع ہوا, یہ کے بعد دیگر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے. کہا کہ نہیں ابھی تو جنت واجب نہیں ہوئی, ابھی تو خالی گفت و شنید ہوئی ہے, نظر سے کام شروع ہوا. گفت و شنید سے ہوتے 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 جب شیطان سوار ہو گیا اور بدکاری انتہا تو پہنچ گئی, چلے تھے جنت واجب کرنے جہنم واجب کر بیٹھ. تو ہوتا یہی ہے کہ شروع میں انسان کہتا ہے صرف میں تو دیکھ رہا ہوں, گناہ تھوڑی کر رہا ہوں. اسی دیکھنے دیکھنے میں فرمایا کہ النظر سهم مسموم من سهام ابلیس, نظر یہ ابلیس ملعون کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے خطرناک تیر. یہ نگاہ جب انسان کی پڑتی ہے اسی نظر سے پھر محبت جنم لیتی ہے اور پھر آگے کے سارے مراحل بنتے ہیں. اس لحاظ سے یہ گناہ کے تمام مراحل, ان گناہ کے تمام مراحل سے اپنے آپ کو بچانے والا اور اپنی آرزوؤں کی قربانی دینے والا, یقیناً معاشرے کے اندر جتنی آزادی ہوگی, جتنی فحاشی ہوگی, جتنی عریانی ہوگی, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا, عزت اور آبرو کے ساتھ دامداری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے عصمت کو محفوظ رکھنا, چاہے مرد ہو یا عورت, اتنا اونچا مقام ہے. اللہ پاک جتنا سخت مجاہدہ ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی نور عطا فرماتے ہیں. ایک شخص جو سرے سے نابینا ہے, اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں, تو آخرت میں اس کو بد نظری سے بچنے والا اجر و ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں گناہ کرنے کی. لیکن ایک شخص جس کو نظر ملی, نگاہ ملنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا, اس طرح سے گناہوں سے بچانے والے کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہی حال آج اس معاشرے کے اندر ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, دفتر جاتا ہے, آفس جاتا ہے, کاروبار کے لیے, دکان پر کام کاج کے لیے, محنت مزدوری کے لیے جب کہیں نکلتا ہے تو پل پل پہ ایسے مواقع سامنے آتے ہیں کہ گناہ کے موقع ہوتے ہیں. یہی وہ موقع ہے کہ اپنی آرزوؤں کو خوب کیا جائے اور اپنی خواہشات کو کچلا جائے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص دن میں 10 مرتبہ قربانی پیش کرے راہ خدا میں, تو اللہ پاک کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی. تو ایسے ہی ایک شخص ہے جو نکلا, اپنے گھر سے بازار گیا, دکان گیا, آفس گیا, دفتر گیا, کاروبار زندگی میں منہوی کے مصروف ہے, 10 ایسے مواقع آتے ہیں جس میں بد نظری ہوتی ہے, فوراً نظر کو جھکا لیا, نظر کو ہٹا لیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا, خیالات سے بچا کے رکھا, استغفار کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ سے لوٹ رہے ہیں اور حج کا موقع ہے, آپ کے ساتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں, حضرت عباس کے ساتھ زادے ہیں. اتفاقی طور پر ان کی نظر قافلے کے اندر جو خواتین بھی چل رہی تھی حج کے دوران ان کی طرف اٹھ گئی, چہرہ ان خواتین کی طرف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں حضرت فضل بن عباس پہ پڑی, عباس کی نگاہیں خواتین کی طرف اٹھ رہی, حالانکہ وہ خواتین اس پاکیزہ دور کی تھی, اس مبارک زمانے کی تھی, ازواج مطہرات صحابیات اور پاکیزہ تربیت یافتہ جو سر سے پاؤں تک برقع کے اندر ڈھکی چھپی. لیکن ایک نوجوان صحابی کی نظر جب غیر اختیاری طور پر سرف اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے رخسار پر رکھ کر ہاتھ سے یوں چہرہ موڑ دیا اور فرمایا فضل یہ کیا کر رہے ہیں, اس طرف سے اس طرف تم نظر نہ اٹھاؤ, خواتین کے مجمعے کی طرف نگاہیں مت اٹھاؤ. تو یہ عمل آپ نے دے دیا امت کو کہ سامنے اگر منظر آ جائے کوئی بد نظری کا, خواتین بھی ظاہر ہے دنیا کے اندر رہتی ہیں, ضروریات زندگی سے نکلتی ہیں, باپردہ بھی نکلتی ہیں, بے پردہ بھی نکلتی ہیں, باپردہ نکلنے کی بھی اجازت, بے پردہ نکلنے والیوں کا وہ گناہ ان کے ذمے ہیں. ایک تو لعنت بے شمار کہ جس کسی کی نظر ان پر پڑ رہی ہے, جو ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے, دیکھنے والا بھی ملعون, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اور جس پر نظر پڑ رہی اس پہ بھی لعنت پڑ رہی ہے. وہ تو پھٹکار کے سامان ہے, اللہ سے دوری کے سامان ہے, اپنے لیے لعنت سمیٹنے کے سامان ہے کہ بے پردگی کے ساتھ سچ بن کے باہر نکل آئی. لیکن ایسے کھلے معاشرے میں جب ایک عام مومن مسلمان کی اور ایک پاک دامن انسان کی نظر بے ساختہ غیر اختیاری طور پر کہیں پڑ گئی, فوراً نظر جھکا لے, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ سے ہاتھ کے ہاتھ معافی مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ اے علی, اگر غیر اختیاری طور پر نظر اٹھ جائے, کسی غیر محرم پر پڑ جائے, ایک مرتبہ کی نظر تو معاف ہے, پلٹ کر دوبارہ نظر اٹھانا منع ہے. ضابطہ دے دیا کہ نگاہوں کی حفاظت رکھو, دل صاف رہے گا, خیالات پاک رہیں گے, پاکیزہ زندگی بسر کرو گے, عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو ایک معاشرے کے اندر نکلنے والا شخص پل پل اس پر نظریں جھکانی پڑ رہی ہیں. افراد سے بڑے بڑے سائن بورڈ کے اوپر کھلی تصویریں لگی ہوئی ہیں بےہودگی کے جو علامات ہیں, نظر پڑتے انسان نظر جھکا لے, نظر ہٹا لے تو پہلی نظر معاف, اور انسان فوراً استغفار کرے. وہ استغفار نہ ہو جو صوفیوں کی جماعت کہیں گاؤں میں گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو جب تک کہ ہم خود پارسا نہ ہوں گے, پاک صاف نہ ہوں گے تو ہماری بات میں تاثیر نہیں ہوگی, اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے, کہیں بھی کوئی غیر محرم نظر آئے تو اس کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے. فائدہ ہو گیا, گاؤں کا ماحول تھا اور کئی دن گزر گئے, خواتین کی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی, شہر کے ماحول میں تو پل پل سے بد نظری کے امکانات. تو یہ بھی طے کیا تھا کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی غیر محرم سامنے آئے گی, نظر پڑ جائے گی, فوراً استغفار کریں گے. تو ہوا یہ کہ دو تین دن جب گزر گئے کہیں کوئی اس قسم کا معاملہ سامنے نہ آیا, تو ایک دن اتفاقی طور پر ایک ساتھی کی نظر کہیں کسی غیر محرم پر پڑ گئی, اس نے فوراً کہا استغفراللہ استغفراللہ. دوسرے ساتھی نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, جو دو تین دن سے ترسے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ گڑبڑ کا ہوا ہے, فوراً پوچھا کہاں ہے کہاں ہے. تو ایسا حال نہ ہو کہ انسان, ہمارے ایک نوازی نے ایک موقع پر پوچھا کہ اگر نظر پڑ جائے اور حسن و جمال کو دیکھ کر انسان کہ سبحان اللہ, اللہ پاک نے کتنا حسن دیا, تو یہ جائز ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مہلے پہ دہلا ہے, انسان جرم بھی کرے, جرم کر کے ڈٹائے گا, مظاہرہ بھی کرے, اللہ پاک نے منع فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نگاہوں کو جھکاؤ, مردوں کو بھی حکم, عورتوں کو بھی حکم, اور ایک گناہ کر کے بولے سبحان اللہ, کیا حسن عطا فرمایا. میں نے کہا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص شراب پی پہ جائے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھتا جائے, کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ایک طرف حرام چیز کو استعمال کر رہا ہے, پی رہا ہے, دوسری طرف سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے. تو گناہ ایسا خطرناک ہے کہ اس گناہ کے اندر لمحے لگتے ہیں, اگر نظر اٹھی نظر جمالی یہ گناہ اثر کر گیا, اور اگر نظر اٹھی اور آگے معاملات بڑھے, تعلقات بڑھے, انسان اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے, اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. اس لحاظ سے عورتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ طبقے رکھے. عام طور پر مومن مسلمان کی خواتین وہ مقدس رشتوں کے ساتھ جب وابستہ ہوتی ہیں اللہ پاک عزت عورت اور آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرماتے ہیں, لیکن معاشرے میں کچھ ایسے ناسور بھی ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان استعمال کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان, عورتیں شیطان کا جال, اس کے ذریعے سے یہ مردوں کو پھنساتا ہے, گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور ایسی دلدل میں پھنساتا ہے کہ جس سے واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا کہ تم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاتے رہو اور اپنے آپ کو جس ماحول میں بھی رکھو پاکیزہ رکھو تو اللہ پاک ہمیشہ تم کو نوازتے رہیں گے. دنیا کے اندر نقل نفع انسان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں اللہ پاک گناہ کے جس مرحلے میں بھی ہو, نظر کا گناہ ہو, چلنے کا گناہ ہو, چھونے کا گناہ ہو, سلام کلام گفت و شنید سے لطف اندوز ہونے کا گناہ ہو, یا حقیقتاً بدکاری کا گناہ ہو, کوئی بھی موقع انسان کو میسر آ جائے گناہ کے لیے, لیکن صرف اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے وہ رک جائے, پیچھے ہٹ جائے, آگے نہ بڑھے, ایسے رکنے والے کو اللہ پاک آخرت کے اندر یہ انعام عطا فرمائیں گے, اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, برے لوگ بھی موجود ہیں, تو برائی کے ہر طرف مناظر ہیں. ان مناظر کے اندر جب کبھی انسان کی نظر اٹھے فوراً نظر کو جھکا لے, اور نظر جھکانے کے ساتھ استغفار کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, جنت کا سوال کرے, اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگے, تو فوراً یہ سارا وہم و گمان اور یہ برا کا تصور وہیں پر کافور ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائیں گے. تو دن میں 70 مرتبہ بھی ایسے موقع میسر آئے کہ نظر اٹھی فوراً بچا لی, جتنی مرتبہ نظر کو بچائے گا, جتنی مرتبہ اپنے آپ کو گناہ کے موقعوں سے بچائے گا, آفس ہو, اسکول کالج ہو, یونیورسٹی ہو, عام محلہ ہو, گلی بازار ہو, حتیٰ کہ گھر ہو, گھر کے اندر بھی گناہ کے ایسے مواقع ہیں کہ نظر اٹھتی ہے غیر محرم کی طرف اور اسکرین کی طرف, گناہ کے سارے سامان موجود ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن جہاں کہیں کوئی ایسی گناہ کی تصویر آئی فوراً اپنے آپ کو بچا لیا, اس گناہ کے موقع سے اپنے آپ کو ہٹا لیا, تو ایسا ہٹانے والا اپنے آپ کو عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا نفس اتنا مچلا ہو جائے کہ ہر وقت وہ اس کو اس طرح ابھارتا رہے, گناہ کی طرف رغبت دلاتا رہے, فرمایا کہ نفس اگر بے قابو ہو رہا ہو تو اس کے اوپر غیرت کی چوٹ مارو, اور غیرت کی چوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں بہن بیٹی کا تصور کرے, میری بھی ماں ہے, میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹی ہے, میری بھی بیوی ہے, میرے بھی مقدس رشتے ہیں, جس طرح میں اپنے لیے برداشت نہیں کرتا کہ میرے حرم پر, میری آبرو پر, میرے گھر کی عزت پر کوئی ناپاک نظر اٹھائے, تو میں کسی کی بہن بیٹی پر, کسی کی بیوی اور ماں پر ناپاک نظریں کیوں اٹھاؤں؟ تو یہ غیرت کو للکارے, غیرت کی چوٹ مارے. اگر یہ غیرت کی چوٹ مارے گا, نظر اٹھتے ہی فوراً تصور کرے کہ یہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی ہے, خواہ مخواہ میری نظر اس پر نہ اٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا نسخہ بتا دیا کہ جو اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے, فرمایا تم پاک دامن ہو جاؤ, تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی. عدلے کا بدلہ ہے, جو مرد بے غیرت ہو جائے, غیرت سے آری ہو جائے, شرم و حیا کے دامن کو چھوڑ دے اور حلال کے ہوتے ہوئے حرام کاری کرے, تو پھر بدلے کے بدلے میں یہ سزا ملتی ہے کہ اس کا گھر بھی پھر عزت دار نہیں رہتا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عزت کا معاملہ ایسا ہے, فرمایا کہ جو بھی شخص بدکاری کرتا ہے, وہ کالا کرتا ہے کسی بھی انداز سے, کسی بھی عنوان سے, فرمایا کہ یہ ایسا قرضہ ہے کہ اس کا بدلہ اس کو زندگی میں ضرور چکانا پڑے گا. جس کسی نے اپنی زندگی میں بدکاری کے ذریعے کوئی عمل کیا, کسی کی عزت لوٹی, کسی کی عزت کو داغدار کیا, تو فرمایا کہ اس نے ایسا قرضہ لیا کہ اس کو زندگی میں ضرور چکانا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ فوراً, فرمایا کبھی تو قریب کبھی بعید, اس کے گھرانے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس کی عزت لوٹنے والا آئے گا, تو اس کی بہن کی یا اس کی بیٹی کی عزت لوٹے گا, اس نے دوسرے کی عزت لوٹی تو کل کو اس کے یہاں بھی عزت لوٹی جائے گی. اتنا خطرناک معاملہ
جس لحاظ سے جو بھی پاکدامنی چاہتا ہے تو تب پیارا نسخہ عطا فرمایا خود تم پاکدامن ہو جاؤ, اپنی نظر کی بھی حفاظت رکھو کہ جس طرح میں دوسرے پر نظر اٹھا رہا ہوں تو یہ سوچنے کے لیے اگر سامنے میری بہن بیٹی ہو, میری بہن بیٹی پر کوئی غلط نظر اٹھائے مجھے گوارا نہیں کہ میں کسی کی بہن بیٹی پر کیوں غلط نظر اٹھاؤں, تو یہ غیرت کی چوٹ فوراً اس کی نظر کو جھکا دیا کرتی ہے. تو یہ جو موقع اور مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ گناہ کا موقع تھا, سامنے سے رغبت تھی, ترغیب دی جا رہی ہے, گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے, زیب و زینت کے ذریعے سے, انداز اور گفتار کے ذریعے سے, ناز و اداؤں کے ذریعے سے سج بن کے تیار ہو گئے. تو یہ سارے معاملات وہ گناہ کی دعوت ہے. رجل ذات امرات ذات منصب و جمال, کہ ایک حسن و جمال کی پیکر اس کو گناہ کی طرف رغبت دلا رہی ہے, گناہ کی دعوت دے رہی ہے, لیکن صرف یہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا لیتا ہے, اپنے ناجائز تعلقات کو روک لیتا ہے, تعلقات کو نہیں بڑھاتا, اور کسی بھی ایسے موقع اور مقام پر کہ جہاں گناہ اس کے لیے آسان تھا اس سے یہ بچ جاتا ہے. فرمایا کہ عرش کا سایہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. تو یہ چیز بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا پائے, لیکن اول مرحلے میں اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عادی ہو جائے تو پھر دوسرے مرحلے سے بچنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے, اور اگر پہلے مرحلے میں انسان آگے بڑھ جائے کہ بد نظری کا عادی ہو جائے اور وہ پھر ہنوس کا پتلا بن جائے, پھر تلاش کے اندر رہے کہ مجھے بھی مل جائے عشق و معاشقہ لڑانے کے لیے, تو یقیناً پھر ایسا انسان خود اپنے پاؤں پر کوہنی مارنے والا ہے کہ اس کو بھی گناہ کے موقع کے لیے شیطان ایسے راستے ہموار کرے کہ جہاں وہ ایسے گناہوں کی نحوست میں جا کر گرے گا کہ وہاں سے پلٹنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اور یہ چیز اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور یہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے, بالخصوص گناہ کی دعوت ملی پھر بھی رک گیا, اللہ پاک آخرت کے خوف اور خطروں سے اس کو نجات دے کر آج کا سایہ عطا فرما رہے ہیں. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے اور بالخصوص اپنے آپ کو ایسے موقع سے گناہوں سے بچاتا ہے, اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کو امن عطا فرماتے ہیں, اس کو گناہوں کی آگ سے بچاتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دے جیتے جی اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, اور ایسے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کہ ایسے کر میں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی کام میں نہیں رہتا. مشہور بقولہ ہے کہ عشق نے ہم کو نکمہ کر دیا غالب, ورنہ ہم بھی آدمی تھے بہت کام کے. تو سارے کام کاج ایک طرف, اور یہ عشق و معاشرے کے اندر اگر ناجائز تعلقات کے اندر انسان مبتلا ہو جائے انسان بالکل اس کو قیمت کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے, ایمان کا, اعمال کا, نیکیوں کا, ہر چیز کا جنازہ نکل جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے مرحلے پر اس نے اپنے آپ گناہ سے نہیں بچایا, پہلے موقع پر گناہ سے بچانے والا دنیا کے اندر بھی اللہ پاک حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو ایسا عزت افزائی کا معاملہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور چھٹی چیز فرمایا کہ شخص ایسا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس طرح مخفی انداز سے خرچ کیا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تھا اس کی اطلاع بائیں ہاتھ تک کو بھی نہ ہو سکے, ایسے مخفی انداز سے خرچ کرنے والے کو بھی, صدقہ خیرات کرنے والے کو بھی اللہ پاک عرش کے سایہ میں بلا کر جگہ دے گا. یہ خرچہ اللہ کے راستے میں رقم خرچ کرنا, دوسروں کی مدد کرنا اتنا بڑا کار خیر ہے. صدقہ بھلے معمولی مقدار میں کیوں نہ ہو, فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء, آنے والی جو بلائیں ہیں صدقے کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن, اللہ تعالیٰ اگر کسی معاملے میں ناراض ہو جائے, غضبناک ہو جائے تو صدقہ خیرات اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے, ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے استغفار کرنے جاؤ تو پہلے صدقہ دے دو, صدقہ دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو, اللہ کا قہر وہ ٹھنڈا ہو, اور صدقہ دینے کے بعد استغفار کرو, نماز توبہ پڑھو, معافی مانگو, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. اور اس صدقے کے اندر اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو مرضاکم بالصدقہ, صدقہ دو اور اپنے مریضوں کا علاج کرو, صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. اور وہ صدقہ جو خفیہ طور پر کیا جائے, ایسے مخفی انداز سے کیا جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, حتیٰ کہ آپ نے اس قدر اس کے اندر مبالغے کی تاکید کے الفاظ بیان فرمائے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ مبتلا نہ ہو, ایسا مخفی انداز سے صدقہ خیرات کرنے والا اللہ پاک اس کو بھی عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. بہت بڑا عمل ہے یہ خفی انداز سے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے, تعاون کیا جائے, اور جہاں ضرورت ہو وہاں رقم کو خرچ کیا جائے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں دو شکر رکھی کہ تم خرچ کرو, بولے آپ بھی خرچ کرو, اس میں ترغیب ہے. اور فرمایا کہ خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرو کہ یہ راز و نیاز ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اور ایسا وقت میں خرچ کرتا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ میں درد نہ ہو, اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب اللہ پاک نے اس زمین کو بنایا تو زمین دلدل کی طرح تھی, نرم تھی, ملائم تھی, لج بجی تھی, ربڑ کی طرح ملائم ملائم تو یہ ہلنے لگی, حرکت کرنے لگی, تو اللہ پاک نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیا. جب پہاڑ گاڑے تو زمین کو مضبوطی ملی, پختگی ملی, زمین تھم گئی. فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی پہاڑوں کی قوت پر, مضبوطی اور اس کے کام پر. اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ یارب پہاڑ اتنے مضبوطی سے آپ نے زمین پر گاڑ دیے کہ طاقت ایسی کہ جو زمین ہل نہیں تھی, نرم نرم تھی, وہ جام ہو گئی. پوچھنے لگے کہ یارب کیا پہاڑوں سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے, کوئی قوت اور مضبوطی والی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوہا ہے, تو اس پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. لوہے کے ذریعے پہاڑ کو توڑ کر چکنا چور کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوئی, کہا کہ یارب لوہے سے بھی طاقتور اور مضبوط اور بھاری بھرکم کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آگ ہے, تو اس کو پگھلا کر پانی کر دیتی. فرشتوں کو حیرانی ہوئی, پوچھنے لگے یارب پانی سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط کوئی چیز ہے؟ لوہے کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ لوہا اس کو آگ جلا کر پگھلا دیتی ہے, پانی بنا دیتی ہے. لوہے سے زیادہ طاقتور فرمایا آگ ہے کہ آگ اس لوہے کو پگھلا کر پانی کی طرح کر دیتی ہے. تو فرشتوں کو جب تعجب ہوا آگ کے بارے میں پوچھا کہ آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے, فرمایا پانی ہے, بڑی سے بڑی آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. پوچھنے لگے یارب پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے, منو من پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہوا آرام سے اڑائے پھرتی ہے. وہی پانی جب زمین پر برس جائے سیلاب آ جاتے ہیں, چند گھنٹے سے برستا ہے زمین پر سیلاب آ جاتا ہے, تباہیاں بچ جاتی ہیں. اور وہی منو من پانی آسمان میں بادلوں کی شکل میں ہے کہ ہوائیں کو اڑاتی پھرتی ہے ادھر سے ادھر, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب. تو فرشتوں کو حیرانی ہوئی, پوچھنے لگے یارب اس ہوا سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ انسان کا عزم اور ارادہ, کہ وہ جب مضبوط ارادے کا اظہار کرے تو وہ ایسے مضبوط ارادے کا مالک ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہیں ملتی. ایسے مضبوط ارادے کا مالک اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا کہ جو کچھ کرنے کا ارادہ کر لے, جو ٹھان لے وہ کر گزرتا ہے. اس انسان کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا, جس نے پہاڑوں کو سینے چاک کر کے سڑکیں بنا لی, پہاڑوں کو سفید ہنسی سے مٹا کر رکھ دیا. مکہ مکرمہ کے اندر وہ تاریخی پہاڑ جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے, جب وہاں منصوبے بنے تعمیراتی نکال کر میدان بنا دیا, پہاڑوں کے نام و نشان مٹا دیے. تو انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوا سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے. جب اپنے ارادے کے اوپر پختگی کو اپنا لے تو یہ ایسا مضبوط ارادے کا مالک ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر خرچ کرے اور بائیں ہاتھ سے اطلاع نہ ہو, تو اتنے مضبوط ارادے کا آدمی جب جو کچھ کرنے پر آیا تو سب کچھ کر گزرتا ہے. ہمت مرنا بدل خدا, انسان اگر اپنی ہمت کو کارآمد بنا لے تو گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں. گناہ بھی تو انسان اپنے ارادے سے ہی کرتا ہے, اپنی ہمت سے ہی تو کرتا ہے, گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے. وہی ہمت اپنی اس کو عزم مصمم کے ساتھ اس کو کارآمد بنا کر انسان گناہ سے روکنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے. کل ایک نوجوان ملا اور کہنے لگا کہ میں اپنے والد سے جماعت میں جانے کی اجازت چاہ رہا ہوں, وہ اجازت نہیں دے رہے, اور وہ اجازت نہیں دیں گے تو میں گناہ کر لوں گا. اس لیے کہ جب پہلے بھی میں گناہ کرتا تھا, میں چلے گیا تو روزہ لگا کر آیا تو میں گناہ سے بچ گیا, اب گناہوں سے دور رہنے لگا, اب میرے والد نے مجھے پھر اجازت نہیں دے رہے, اب وہ اجازت نہیں دیں گے تو میں پھر گناہوں میں پڑ جاؤں. تو میں نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے, تمہارا نفس اتنا کمزور ہے کہ اگر تم اس عمل کو اپناؤ گے تو گناہ سے بچ پاؤ گے, اور یہ سوچ بنا لی کہ اگر میں وہاں نہیں گیا تو گناہوں میں پڑ جاؤں گا, اور آپ کو ڈھیل دے رہے ہو, اس سے تو نفس موٹا ہوگا. یہاں میرے اندر اجازت نہیں تھی, میں پھر گناہوں میں پڑ جاؤں, بے نمازی ہو جاؤں, پھر میں ڈرامے دیکھوں, اور اپنے باپ کو بتاؤں کہ ہاں آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی, اس لیے میں گناہوں میں دوبارہ پڑ گیا. میں نے کہا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان جب مضبوط ہو تو ایمان کسی عمل کا وہ یعنی اس کے محتاج نہیں ہوتا. ایمان جب مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے گناہ جب انسان اپنے عزم و ارادے کو اور ہمت کو کارآمد بناتے ہوئے رخ سکتا ہے. تو جب میں نے اس کو سمجھایا تو سمجھ گیا, کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, حضور کی اتنی بڑی امت ہے, وہ اس کام سے دور ہے, دوسرے شعبوں سے وابستہ ہے, کیا وہ سارے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں؟ گناہ سے بچنے کے لیے صرف ایک عمل نہیں کہ انسان اس عمل کو کرے گا تو گناہ سے بچ پائے گا, اور اگر اس سے دور ہو گیا تو گناہوں میں ڈوب جائے گا. یہ تو اپنے نفس کو جھوٹ دینے والی بات ہے. ایمان پختہ ہو, ارادے مضبوط ہو, ہمت کو کارآمد بنانے والا ہو تو بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی بچنے والا انسان آسانی سے پیچھے ہٹ کر گناہ سے بچ سکتا ہے. وہ حضرات جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا, وہ بھی تو انسان تھے, ان میں بھی تو جذبات تھے, وہ بھی تو گناہ کرنے پر قادر تھے, لیکن عزم و ارادے کو کارآمد بنایا, اللہ کے ڈر اور خوف کو دل میں جگہ دی تو گناہ سے بچنا آسان ہو گیا. تو اس لحاظ سے شیطان انسان کے اوپر حملے کرتا ہے اور گناہ کی طرف آگے بڑھاتا ہے. انسان کو اللہ پاک نے اتنا مضبوط ارادہ دیا, اتنے مضبوط عزائم دیے کہ جب وہ پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہے تو وہ مضبوط سے مضبوط پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتا ہے. تو گناہ سے بچنا پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمت مردہ مدد خدا والی بات ہے. جب وہ پکا ارادہ کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا تو پھر لاکھ کوشش کے باوجود بھی شیطان ناکام ہونا مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور اچھی سوچ عطا فرمائے, نیکی والی تقوی والی اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائے, نیک لوگوں کے ساتھ اللہ پاک یہاں بھی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دے کہ جس کے لیے دنیا کے اندر ساری محنت اور تبدو ہوتی ہے, اگر آخرت کی نجات انسان کو مل گئی بس بیڑا پار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا بھی اور آخرت بھی کامیابی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی وقت صفحہ کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أي لها العالمين آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی, نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا, ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے, عبادت گزاری عطا فرمائیے, وفاداری نصیب فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے. أي لها العالمين اپنا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کر ہم سب کو جینے کی توفیق نصیب فرمائیے. أي لها العالمين گناہوں سے برائیوں سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے, بالخصوص نوجوان نسل کی حفاظت فرمائیے جو گناہوں کی آلودگی میں اس قدر دھنس چکے ہیں کہ واپس آنا ان کے لیے مشکل دکھائی دیتا ہے. ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے, فہم دین عطا فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے, ناجائز تعلقات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے محلوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے شہر اور ہمارے ملک عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, اور یاری فحاشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین تمام فتنہ سے ہم سب کو, حضور کی ساری امت کو نجات عطا فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما دیجیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے, صاحب اولاد لوگوں کی اولاد کو نیک صالح بنائیے, مطیع فرما بردار بنائیے, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, خدمت گزار بنائیے, ان کی دعائیں لینے والا بنائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, ہم سب کو عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائیے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ دینداری نصیب فرمائیے, رزق حلال کی فراوانی کے ذریعے ہم سب کو مالداری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہی ہمارے خالق ہیں, ہمیشہ نیکیوں کی توفیق ہمیں عطا فرماتے رہیے, گناہ اور برائی ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر فرما دیجیے, گناہوں کے ماحول سے ہمیں بچائیے, گناہوں کی آلودگیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, اغیار کی نقالی سے بچائیے. اے الہ العالمین خلاف شرع تمام امور سے ہم سب کو بچ کر باقی عزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین دنیا بھی ہماری بنا دیجیے, آخرت بھی ہماری سنوار دیجیے. اے الہ رب العالمین ایمان کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی ہے. ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایمان کو پختہ فرما دیجیے, ترقی عطا فرمائیے, مضبوط ایمان عطا فرمائیے, اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, نیکیوں کے اندر رغبت رکھنے والا بنائیے, گناہوں سے بیزاری رکھنے والا بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت بنا کر آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. اے الہ العالمین آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنا دیجیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کو بچا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.